السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان نے بھارت کے ساتھ مشرقی سرحد کی فضائی حدود کی پابندی پر 14 جون تک توسیع کر دی ہے. سول ایویشن کے عہدیدار نے بدھ کے روز یہ خبر دی ہے کہ تازہ ترین توسیع فروری میں دونوں حریفوں کے درمیان اس تعطل کے بعد پہلی توسیع ہے جب مبینہ طور پر پاکستان میں قائم عسکریت پسند گروپ نے بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں ایک خود کش بم حملہ کیا تھا. اور افغان حکومت کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محیب کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے. شمالی وزیرستان میں پچھلے 4 روز سے جاری کشیدگی کے بارے میں پہلی بار خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بیان میں پختون تحفظ تحریک اور حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کی جانب سے تنقید کو بلا جواز قرار دیا ہے. صحافیوں کے تحفظ کے بین الاقوامی اور ملکی اداروں نے پاکستان میں ایک صحافی کی گرفتاری کی مذمت کی ہے جو پشتون تحفظ تحریک سے تعلق رکھنے والے مظاہروں کی خبریں دے رہے تھے. طالبان نے کہا ہے کہ اعلیٰ امن کونسل کے سربراہ محمد کریم خلیلی سمیت افغان حکومت کے نمائندے ماسکو میں آج بین الافغان مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ایران تقریباً یقینی طور پر ان حملوں کا ذمہ دار ہے جو اس مہینے متحدہ عرب امارات میں تیل کے ٹینکروں پر کیے گئے. تاہم ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے بدھ کے روز جان بولٹن کے اس بیان کو مسترد کیا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے بھارت کے ساتھ مشرقی سرحد کی فضائی حدود کی پابندی پر 14 جون تک کی توسیع کر دی ہے. سول ایویشن کے ایک عہدیدار نے بدھ کے روز یہ خبر دی ہے کہ تازہ ترین توسیع فروری میں دونوں حریفوں کے درمیان اس تعطل کے بعد پہلی توسیع ہے جب مبینہ طور پر پاکستان میں قائم عسکریت پسند گروپ نے بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں ایک خود کش بم حملہ کروایا تھا, جس کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر فضائی بمباری بھی کی. غیر ملکی فضائی کمپنیاں جو بھارتی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں انہیں ایک مہنگا لمبا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پاکستان پر سے پرواز نہیں کر سکتی. سول ایویشن اتھارٹی کے ایک ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ پابندی 14 جون تک نافذ رہے گی. انہوں نے مزید تفصیل نہیں بتائی. افغان حکومت کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے. افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ایک مختصر بیان کے مطابق ملاقات منگل کی شام راولپنڈی میں جنرل باجوہ کی رہائش گاہ پر ہوئی, جس میں افغان امن عمل, انسداد دہشت گردی میں تعاون اور علاقائی اقتصادی رابطوں کو فروغ دینے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ٹویٹ میں ملاقات کی مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی. افغان قومی سلامتی کے مشیر کا دورہ پاکستان رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان فون پر ہونے والے رابطے کے بعد اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعلی سطح کا پہلا رابطہ ہے. شمالی وزیرستان میں پچھلے 4 روز سے جاری کشیدگی کے بارے میں پہلی بار خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بیان میں پختون تحفظ تحریک اور حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کی جانب سے تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوج نہ صرف شمالی وزیرستان بلکہ صوبے بھر میں پختونوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے, جبکہ چند عناصر بیرونی ایجنڈے کے مطابق فوج کی کردار کشی میں مصروف ہیں. صحافیوں کے تحفظ کے بین الاقوامی اور ملکی اداروں نے پاکستان میں ایک صحافی کی گرفتاری کی مذمت کی ہے جو پشتون تحفظ تحریک سے تعلق رکھنے والے مظاہروں کی خبریں دے رہے تھے. گوہر وزیر کو, جو نجی سیٹلائٹ اسٹیشن خیبر نیوز کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنا ایک نجی یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, اس ہفتے 21 دوسرے افراد کے ہمراہ حراست میں لیا گیا تھا. ان پر نقص عامہ میں خلل ڈالنے کا الزام تھا. حراست میں لیے جانے والے باقی افراد کا تعلق پشتون تحفظ تحریک سے ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے امریکہ میں قائم کمیٹی نے کہا ہے کہ مقامی میڈیا پر لگائی جانے والی پابندیاں پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کریں گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صحافی کو بلا مشروط رہا کیا جائے۔ طالبان نے کہا ہے کہ اعلی امن کونسل کے سربراہ محمد کریم خلیلی سمیت افغان حکومت کے نمائندے ماسکو میں آج بین الافغان مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ گزشتہ کل ماسکو میں ہونے والی کانفرنس افغانستان روس کے سفارتی تعلقات کی ایک صدی مکمل ہونے پر تھی، تاہم آج کے افغانوں کے درمیان مذاکرات میں کابل کے نمائندے شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثنا میں افغان علماء نے کابل میں ایک بڑے اجتماع میں اس امید کا اظہار کیا کہ ماسکو میں بین الافغان مذاکرات کے نتیجے میں کم از کم عید الفطر کے دنوں میں جنگ بندی کی جائے گی۔ مذہبی علماء نے جنگ میں شریک تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ عید کے دنوں میں اپنی کاروائیاں روک دیں اور افغانستان میں مستقل امن کی بحالی کے لیے راستہ بنائیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ایران تقریباً یقینی طور پر ان حملوں کا ذمہ دار ہے جو اس مہینے متحدہ عرب امارات میں تیل کے ٹینکروں پر کیے گئے۔ ابوظہبی کے ایک دورے میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے بولٹن نے اپنے الزام کے بارے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، لیکن کہا کہ ان ٹینکروں کو بحری بارودی سرنگوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تاہم ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے بدھ کے روز جان بولٹن کے اس بیان کو مسترد کیا۔ خبر رساں ادارے فارس نے عباس موسوی کے حوالے سے کہا کہ ایران کی صبر کی حکمت عملی، چوکسی اور دفاعی صلاحیت بولٹن اور جنگی جنون رکھنے والوں کے عزائم کو ناکام بنا دیں گی۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر امریکہ مذاکرات چاہتا ہے تو اسے اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ایران کا یہ بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر معاہدے کا امکان موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کو کہا تھا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا اور ان کے بقول ایسا کرنا عقل مندی ہوگی، لیکن منگل کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے کہا کہ ایران کو فی الحال امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے میانمار کی فوج پر شمالی راکھائن ریاست میں نئے ظلم و ستم کا الزام لگایا ہے، جہاں دو سال سے بھی پہلے کم عرصے میں اس نے روہنگیا مسلمانوں پر ظالمانہ پکڑ دکڑ کی تھی۔ فوج نے راکھائن میں ہزارہا فوجیوں کو اراکان آرمی باغی گروپ سے لڑائی کے لیے تعینات کیا ہے، جو ریاست کے بدھ نسل کے لیے زیادہ خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ کل جنیوا میں ہونے والی ترک اسلحہ سے متعلق کانفرنس سے امریکہ نے واک آؤٹ کیا ہے، جس کی وجہ اقوام متحدہ کے اس فورم کی تبدیل ہونے والی صدارت کی ذمہ داری وینزویلا کو سونپنا تھا۔ جیسا کہ محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس اقدام کا مقصد وینزویلا کے صدر نکولس ماڈورو کی حکومت کے بارے میں ایک اہم علامت کا اظہار تھا جسے امریکہ غیر قانونی حکومت سے تعبیر کرتا ہے۔ منگل کو برسلز میں یورپی سیاسی رہنماؤں کی ملاقات میں یورپی پارلیمان کے انتخابات زیر بحث آئے۔ یورپی کمیشن کے صدر ژان کلاڈ جنکر کی جگہ لینے کے لیے ممکنہ امیدواروں کے ناموں پر بھی غور کیا گیا۔ مجموعی طور پر معتدل جماعتوں کو انتخابات میں کچھ نقصان ہوا ہے، جبکہ مقبولیت پسند، امیگریشن مخالف اور انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں نے اہم رکن ملکوں میں پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ ایسے ملکوں میں برطانیہ، اٹلی اور فرانس شامل ہیں، لیکن بڑی کامیابیاں گرین یا ماحولیات کی حامی اور لبرل جماعتوں کو ملی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یورپی ووٹرز کے لیے سب سے زیادہ اہم معاشی استحکام اور ماحولیات ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ افغان حکومت کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محیب کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی وفد نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ایک مختصر بیان کے مطابق، افغان وفد کی ملاقات منگل کی شام راولپنڈی میں جنرل باجوہ کی رہائش گاہ پر ہوئی، جس میں افغان امن عمل، انسداد دہشت گردی میں تعاون اور علاقائی اقتصادی رابطوں کو فروغ دینے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹویٹ میں ملاقات کی مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی حکومت یا فوج کی طرف سے بھی تاحال اس ملاقات کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کا دورہ پاکستان رواما کے اوائل میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان فون پر ہونے والے رابطے کے بعد اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعلی سطح کا پہلا رابطہ ہے۔ عمران خان اور صدر غنی کے درمیان 5 مئی کو ہونے والی فون رابطے میں دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں قیام امن اور علاقائی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم نے افغان صدر کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی تھی، تاہم ابھی تک اسلام آباد اور کابل نے صدر غنی کے دورے کی حتمی تاریخ طے نہیں کی ہے۔ افغان امور کے ماہر اور پاکستان کے سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغان وفد کا یہ دورہ صدر اشرف غنی کے پاکستان کے دورے کو حتمی شکل دینے کے لیے ہو سکتا ہے۔
کافی عرصے سے اعلیٰ سطح کی ملاقات یا دورہ نہیں ہوا تھا، رابطے تو تھے اور ٹیلی فون کے اوپر بھی وزیر اعظم عمران خان نے صدر اشرف غنی سے بات چیت کی تھی، اور یہ بھی امکان ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید یہ دونوں بھی دورے کریں، لیکن ابھی شاید یہ وہ جو ملاقات ہوگی سربراہ حکومت کی، یہ شاید اس کے لیے تیاری بھی ممکن ہے۔
افغان حکومت کا وفد ایسے وقت پاکستان کے دورے پر آیا جب روس کی دارالحکومت ماسکو میں افغانستان کے بعض اہم سیاسی رہنما اور طالبان کے نائب امیر ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں افغان وفد ماسکو میں موجود ہے۔ تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغان وفد کا دورے پاکستان اور ماسکو میں ہونے والا اجلاس ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ امن سمجھوتے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔
یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت طالبان اور جو افغان حکومت ہے صدر اشرف غنی، ان کے جو مخالفین ہیں تو ان کی دوسری ملاقات ماسکو میں ہو رہی ہے، اور یہ افغان حکومت کے ایک اہم نمائندے پاکستان آئے ہیں، تو یہ بڑی میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ مختلف طریقوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ بات کو آگے بڑھایا جائے۔
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور طالبان کی سیاسی قیادت کے درمیان قطر میں بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں، اگرچہ فریقین بات چیت میں پیش رفت کا دعویٰ کرتے آئے ہیں، لیکن طالبان افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت سے بدستور انکاری ہیں۔ دوسری طرف جمعے کو کابل میں افغان علماء کے ایک اجلاس میں اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ ماسکو میں ہونے والی کانفرنس عید الفطر کے موقع پر افغان متحارف فریقین کے درمیان جنگ بندی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ افغان علماء نے تمام متحارب افغان فریقین سے اپنی عسکری کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ افغانستان میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان میں پچھلے 4 روز سے جاری کشیدگی کے بارے میں پہلی بار خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بیان میں پختون تحفظ تحریک اور حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کی جانب سے تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوج نہ صرف شمالی وزیرستان بلکہ صوبے بھر میں پختونوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ چند عناصر بیرونی ایجنڈے کے مطابق فوج کی کردار کشی میں مصروف ہیں۔ میران شاہ میں پختون تحفظ تحریک کا اتوار کے روز ہونے والے سانحے کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری ہے، جبکہ محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ تحریک کے مرکزی سربراہ منظور پشتین ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ دھرنے میں شامل ہو جائیں گے۔ پشاور سے یہ رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
خیبر پختونخوا کی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے حکومت اور ان کے بقول اداروں کے خلاف پختون تحفظ تحریک اور دیگر سیاسی جماعتوں کے پختونوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فوج اس ملک کو قائم رکھنے اور لوگوں کے تحفظ کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہا ہے۔ جبکہ ادھر شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ میں اتوار کے روز سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم کے بعد پختون تحفظ تحریک کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ علاقے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر امن رہنے کی اطلاعات ہے، جبکہ کرفیو میں نرمی کے نتیجے میں سڑکوں پر آمد و رفت اور دیگر معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کے بحال ہونے کے اطلاعات موصول ہو رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ، میرعلی اور دیگر علاقوں میں ذرائع مواصلات ابھی تک معطل ہیں، جبکہ تمام سڑکوں پر سیکورٹی فورسز کے دستے تعینات ہیں اور کسی بھی غیر مقامی شخص کو شمالی وزیرستان میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے پریس کانفرنس کے دوران پختون تحفظ تحریک کی جانب سے احتجاج کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا،
تو یہ جو ہم نے ان کو چانس دیا، ہم نے سوچا کہ یہ لوگ آئیں گے اسمبلی کے اندر اور یہ مین سٹریم میں آئیں گے، اپنی بات کریں گے، حل ان کے پاس نہیں ہے۔ حل حکومت دے رہی ہے جو 100 بلین روپے ہر سال دینے کا فیصلہ ہوا ہے، اگر ہم دوبارہ وہاں پہ دہشت گردی مسلط کریں گے تو ان کی تو مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ جو بھی قانون توڑے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اس کے بعد کوئی رعایت نہیں ہے۔
شوکت علی یوسفزئی نے پریس کانفرنس میں بنو سے گرفتار کیے جانے والے صحافی کی رہائی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ منگل کی رات ایک آڈیو پیغام میں محسن داوڑ نے کہا کہ حکومت نے عثمانزئی وزیر قبیلے کے سرکردہ مشران پر مشتمل ایک جرگے کے ذریعے مذاکرات اور مصالحت کے لیے رابطہ کیا ہے۔
احمد زئی وزیر کے رہنماؤں پر مشتمل کل حکومت نے ایک جرگہ بھجوایا تھا، انہوں نے کہا کہ علی وزیر سمیت تمام گرفتار افراد کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن ایک ہفتے کی مدت میں دونوں جانب سے خاموشی ہوگی۔
خبر ہے کہ ہفتہ بتا سم سے نہ کہو غریب ہم سے نہ کہو،
مگر انہوں نے کہا کہ جب تک تحریک دیگر رہنما نہیں پہنچ پاتے تب تک وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ان کے بقول منظور پشتین اور تحریک دیگر رہنما بہت جلد میران شاہ پہنچ جائیں گے۔ پیغام میں محسن داوڑ نے مطالبات کی تسلیم ہونے تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ادھر دنیا بھر میں صحافیوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے سرگرم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے ایک اعلامیہ میں گوہر وزیر کی گرفتاری پر افسوس کا اظہار کرتی ہوئی اس کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے بانی اور بزرگ صحافی سیلاب محسود نے بھی گوہر وزیر کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بصورت دیگر اس نے جمعرات کے روز سے ملک بھر میں احتجاج شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی اعلی عدالتوں میں وفاق کی نمائندگی کرنے والے دوسرے اہم ترین حکومتی لا افسر یعنی ایڈیشنل اٹارنی جنرل اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل زاہد فخر الدین ابراہیم نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بعض ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی اطلاعات پر اپنے عہدے سے استعفی دیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب اس کی رپورٹ دے رہے ہیں۔
پاکستان کی اعلی عدالتوں میں وفاقی حکومت کی نمائندگی کرنے والے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بعض ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی اطلاعات پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگرچہ ان ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے متعلق اب تک سرکاری سطح پر کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن اس اہم ترین قانونی عہدے پر فائز رہنے والے زاہد فخر الدین ابراہیم نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کی تصدیق حکومت میں تعینات اعلی عہدیداروں نے کر دی ہے اور اسی بنا پر وہ احتجاجاً مستعفی ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی کو بھیجے گئے استعفے میں زاہد فخر الدین ابراہیم نے موقف اختیار کیا کہ انہیں بعض ججز کے خلاف جوڈیشل ریفرنس بھیجنے کی خبر پہلے پریس سے ملی۔ اس ریفرنس کا مقصد سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں تعینات بعض سینئر ججز کے خلاف ان کے غیر اعلانیہ اساسوں کی تحقیقات کرنا بتایا جاتا ہے۔ زاہد ابراہیم کی جانب سے صدر کو بھیجے گئے استعفے کے متن میں کہا گیا ہے کہ اس میں سے ایک ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر جج کے خلاف دائر کیا جا رہا ہے، جنہیں ان کی ایمانداری پر ناقابل مواخذہ تصور کیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی درخواست دائر کر کے اپنے خیالات کا اظہار پہلے ہی کر دیا ہے۔ زاہد ابراہیم نے اپنے استعفے میں مزید کہا ہے کہ ان کے خیال میں ریفرنس دائر کرنے کا مقصد ججز کا احتساب نہیں، بلکہ یہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے اور عدلیہ کو دھمکانے اور آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے۔ زاہد ابراہیم کے مطابق اگر اس عمل کی مزاحمت نہ کی گئی تو یہ عمل عدلیہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق اور ہماری نوخیز جمہوریت کی اساس ہے۔ سیاسی شخصیات بھی حکومت کے اس مبینہ فیصلے کو عدالتی آزادی پر حملے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سینئر ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی اطلاعات پر سخت الفاظ میں تنقید اور مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت پسند اور قانون کی حکمرانی کرنے والے ججز کو حکومت عدالتوں سے نکال کر اپنے سلیکٹڈ ججز تعینات کرنا چاہتی ہے۔
یہ جمہوری پسند ججز کو، جو ججز رول آف لا فالو کرتے ہیں، ان پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی سازشیں چل رہے ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستان میں ججز کے خلاف حلف کا غلط استعمال کرنے پر ریفرنس آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر کیا جا سکتا ہے، جس کے تحت صدر مملکت کسی بھی جج کے خلاف حکومت کی جانب سے ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھجواتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں قائم یہ کاؤنسل مذکورہ جج کے خلاف تحقیقات کر کے اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وہ جج جس کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا ہے اپنے عہدے پر کام کرنے کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پر نفی کا فیصلہ دے تو پھر صدر مملکت جج کو عہدے سے فارغ کر سکتے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
کل جنیوا میں ہونے والی ترک اسلحہ سے متعلق کانفرنس سے امریکہ نے واک آؤٹ کیا، جس کی وجہ اقوام متحدہ کے اس فورم کی تبدیل ہونے والی صدارت کی ذمہ داری وینزویلا کو سونپنا تھا۔ جیسا کہ محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس اقدام کا مقصد وینزویلا کے صدر نکولس ماڈورو کی حکومت کے بارے میں ایک اہم علامت کا اظہار تھا، جسے امریکہ غیر قانونی حکومت سے تعبیر کرتا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
منگل کو جب وینیزویلا کے سفیر نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے ترک اسلحہ سے متعلق مذاکرات کی ہر ماہ تبدیل ہونے والی صدارت سنبھالی تو امریکی سفیر رابرٹ ووڈ اجلاس سے باہر چلے گئے، اور انہوں نے اس وقت تک بائیکاٹ کا اعلان کیا جب تک وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو کا کوئی نمائندہ اس اجلاس کی صدارت کرے گا۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں عبوری صدر خوان گوائیڈو کا کوئی نمائندہ اس جگہ ہونا چاہیے تھا، انہیں اس وقت اس کرسی پر بیٹھنا چاہیے تھا، اور ہمیں امید ہے کہ جلدی خوان گوائیڈو کا کوئی نمائندہ اس کرسی پر بیٹھے گا، کیونکہ میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ سابق مادورو حکومت حقیقی معنوں میں فنا ہو چکی ہے اور وہ محض سبکدوش ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی سفیر کے۔ سمین امریکہ اور 50 سے زیادہ دوسرے ملکوں نے گوائیڈو کو ایک قانونی عبوری لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے، تاہم مادورو نے ملک کے معاملات کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے اور انہیں ملک کے چوٹی کے فوجی لیڈروں کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ روس، کیوبا، ایران اور چین بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وینیزویلا کے ترک اسلحہ کے امور کے سفیر ویلیرو امریکی واک آؤٹ پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا، آج اس ایوان سے نکل جانے کی یہ ایک غیر سفارتی اور وقار کے منافی حرکت تھی، جسے زیادہ تر سفیروں نے نہ صرف صدارت کے لیے بلکہ یہاں موجود سفیروں اور سفارتکاروں کے لیے بھی احترام کے منافی ہونے کی علامت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تھے وینیزویلا کے سفیر۔ پاکستان، شمالی کوریا، میانمار، کیوبا، ایران، شام اور روس سمیت متعدد ملکوں نے وینیزویلا کے لیے حمایت کا اظہار کیا اور بقول ان کے غیر ضروری اور مصنوعی سیاست بازی پر اعتراض کیا ہے۔ وڈ نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں کے لیے خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کینہ پرور رہنما قیادت کی پوزیشن سنبھالتے ہیں اور لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک بار پھر ان کے الفاظ.
I think what we should be worried about with regard to the multilateral system is having countries such as Venezuela, Syria, Iran.
وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک کثیر ملکی نظام میں ہمیں جس چیز پر تشویش ہونی چاہیے وہ اس کثیر جماعتی نظام میں وینیزویلا، شام اور ایران جیسے ملکوں کی جانب سے قیادت والے عہدوں کی صدارت ہے. سامعین، لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے کچھ مندوب جن میں ارجنٹینا، برازیل اور دیگر ملک شامل ہیں اور جنہوں نے گوائیڈو کو تسلیم بھی کیا ہے، اس کانفرنس سے الگ رہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
منگل کو برسلز میں یورپی سیاسی رہنماؤں کی ملاقات میں یورپی پارلیمان کے انتخابات زیر بحث آئے. یورپی کمیشن کے صدر ژان کلاڈ یونکر کی جگہ لینے کے لیے ممکنہ امیدواروں کے ناموں پر بھی غور کیا گیا. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ ضلع تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چلانی.
یورپی یونین کے انتخابات میں اٹلی کی دائیں بازو کی لیگ پارٹی کو غیر معمولی کامیابی ملی ہے. اس کے رہنما اور اٹلی کے نائب وزیر اعظم متاؤ سلوینی کا کہنا ہے کہ اہم ملکوں میں قوم پرست جماعتوں کی کامیابی تنظیم میں تبدیلی کا اشارہ ہے. یہ صرف اٹلی نہیں ہے جہاں لیگ پارٹی اول آئی ہے. فرانس میں مرین لی پین کا پہلا نمبر ہے. برطانیہ میں نائجل فراج کی پہلی پوزیشن ہے. اٹلی، فرانس، انگلینڈ، یہ اشارہ ہے کہ یورپ تبدیل ہو رہا ہے. یہ تھے میٹیو سلوینی کے الفاظ. وائٹ ہاؤس کے سابق اہلکار سٹیو بینن اب فرانس میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی سلوینی جیسی پیش گوئی کی.
The integration movement, which is what the EU has always been about.
انضمام کی تحریک جو یورپی یونین کی بنیاد تھی، جو متواتر اور ناقابل شکست تھی، اب مردہ ہو چکی ہے. آپ برسلز میں ژان کلاڈ یونکر اور ان جیسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جو انضمام کو ایک قدم بڑھانے کی بات کرتے تھے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ یورپ کے لوگ ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ تھے سٹیو بینن کے الفاظ. لیکن یورپی پارلیمان میں الائنس فار لبرلز اینڈ ڈیموکریٹس فار یورپ کے رہنما گی ورہوف شٹ ان سے متفق نہیں. سب سے بڑی فتح لبرلز کی ہوئی ہے. ممکن ہے کہ انتخابات کی شام آپ کو یہ بات معلوم نہ ہوئی ہو، لیکن ہم نے سب سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں، 40 سے زیادہ، اور اس طرح ہم ایک بڑا گروپ بن گئے ہیں، کوئی 110 ارکان. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ نشستیں ہو جائیں. یورپی پارلیمان میں طاقت کے نئے توازن کی بنیاد مقبولیت ہوگی. یہ تھے ورہوف شٹٹ کے الفاظ. خیال ہے کہ گرین، لبرل اور یورپی اتحاد کی مخالف جماعتوں کی نشستوں میں اضافے کا نتیجہ منقسم یورپی پارلیمان کی صورت میں ظاہر ہوگا. اگرچہ یورپی اتحاد کی حامی جماعتوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود پارلیمان پر ان کی گرفت برقرار رہے گی. سیاسی رہنماؤں کے مطابق یورپی ووٹرز نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی ترجیحات میں ماحولیات کے مسائل کا حل اور معاشی استحکام ہے. ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹے کہتے ہیں کہ آئندہ 5 سال یہی مسائل یورپی قانون سازوں کے ایجنڈے میں سر فہرست رہیں گے اور یورپی کمیشن کے آئندہ صدر کے انتخاب پر بھی اثر انداز ہوں گے.
So if the priorities are about climate change, about a stronger economy, which is also...
اگر ماحولیاتی تبدیلی، معاشی تحفظ فراہم کرنے والی مضبوط معیشت، ہجرت اور اپنی سرحدوں کا دفاع ترجیحات ہیں، اگر مثال کے طور پر آئندہ 5 سال کے لیے ہماری ترجیحات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگلا قدم ایسے شخص کی تلاش ہوگا جو ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے بہترین ہو. یہ تھے مارک روٹے کے الفاظ. اس سال جن دوسرے یورپی رہنماؤں کو تبدیل کیا جائے گا، ان میں یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک، یورپی مرکزی بینک کے صدر ماریو ڈراگی اور یورپی یونین کے امور خارجہ کے سربراہ فیڈریکا موگرینی شامل ہیں. شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। हुकूमत ने पाकिस्तान में अफगान महाजरीन के 40 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने का ऐलान किया है। सफीरान के वजीर शहर आफरीदी का कहना है कि अफगान महाजरीन का ख्याल रखना हुकूमत का मजहबी फरीजा है। इस्लामाबाद से अली राना की रिपोर्ट।
वफाकी वजीर सैफरान शहरियार आफरीदी ने कहा कि अफगान महाजरीन के 40 साल मुकम्मल होने के मौके को भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा और सफारतखानों में तकरीब मुनक्कद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बदमनी का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन के लिए अपने दरवाजे खोले। दुनिया में महाजरीन को आजादाना नकलो हरकत की इजाजत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में 68% महाजरीन कैंपों से बाहर रहते हैं।
हमने अफगानिस्तान को गवर्नमेंट के साथ हर लेवल पर में एंगेज किया है, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी। ये हमारे प्रायोरिटी पे ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है, इनकी रिपेट्रिएशन, इनकी तमाम चीजें। इसीलिए अभी ट्राइपार्टाइट जो अभी पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की मीटिंग पाकिस्तान में होगी, इंशाल्लाह इसको मजीद फरोग मिलेगा।
उनका कहना था कि आइंदा भी अफगान महाजरीन का ख्याल रखा जाएगा। दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे। महाजरीन के हवाले से आलमी बरादरी की भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में 30 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन हैं और पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा कर रहा है।
हम एक जिम्मेदार रियासत हैं, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हमसाए, उनकी तीसरी नस्ल है यहाँ पे पाकिस्तान में। वो तमाम लोग जो किसी सोच के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेइज़्नल्लाह हमारी हुकूमत, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हर लेवल पर रियासत की हिफाजत और ओवरऑल जितने भी इफेक्टिव मेजर्स हैं उस पर एज ए टीम काम किया जा रहा है और ग्लोबल कम्युनिटी को भी हम बावर करा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन का कोई डाटा नहीं। हुकूमत ने 16 लाख अफगान महाजरीन को बैंकिंग सिस्टम में लाया है। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली इलाकों की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह फंड जारी किए गए हैं, जबकि मजीद फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। अली राना, उर्दू वीओए, इस्लामाबाद।
अमरीकी अहदेदारों और मेक्सिको के साथ अमरीकी बॉर्डर पर तारीखी वतन के रेले से निपटने वाले दूसरे अमलों के अरकान वस्ती अमरीका के आबाई खितों से मजीद ऐसे लोगों को आता देख रहे हैं जो सिर्फ मायान जबान बोलते हैं। ये सूरत हाल तारीखी वतन और उनके साथ काम करने वाले सरहदी कारिंदों, मेडिकल स्टाफ और इमिग्रेशन के अहदेदारों के दरमियान बाहमी इबलाग के मसायल पैदा कर रही है। टूसॉन एरिजोना से सेलिया मेंडोजा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील।
कस्टम और सरहदी तहफ़ के महकमे के मुताबिक अप्रैल के महीने में लगभग 1 लाख तारकीन वतन जुनूब मगरबी सरहद के रास्ते अमरीका दाखिल हुए। उनमें से बेशतर का ताल्लुक वस्ती अमरीका से है, जिसमें ग्वाटेमाला शामिल है, जहां आबाई बाशिंदों की एक बड़ी तादाद मुकीम है। तारकीन वतन को इमदाद और पनाह फराम करने वाले ग्रुप्स के स्टाफ का कहना है कि उन्हें उन मकामी लोगों से बातचीत में दुश्वारी पेश आ रही है, क्योंकि वो सिर्फ मायन जुबान बोलते हैं। कैथोलिक कम्युनिटी सर्विसेज की कैथरीन स्मिथ कहती हैं,
80% of the people that we receive here are from Guatemala, and then maybe half of that.
यहाँ हम जिन लोगों को वसूल कर रहे हैं उनमें से 80% का ताल्लुक ग्वाटेमाला से है, और फिर उस 80% के निस्फ का ताल्लुक ग्वाटेमाला की उन मुख्तलिफ नस्ली कम्युनिटीज से हो सकता है जिनकी मादरी जुबान हस्पानवी नहीं है। इसलिए ये यहाँ आने वाले उन सब लोगों के लिए कतई तौर पर एक चैलेंज है जो हस्पानवी जबान नहीं बोलते, क्योंकि यही वो वाहिद जबान है जिसमें हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये अल्फाज थे कैथोलिक कम्युनिटी सर्विसेज की कैथरीन स्मिथ के, जो कहती हैं कि इस आरजी पनाहगाह में वो और दूसरे अरकान तारकीन वतन को अमरीका में उनके रिश्तेदारों तक पहुंचने और उन्हें बस के टिकटों का इस्तेमाल सिखाने में मदद करते हैं, लेकिन ये उस सूरत में एक मुश्किल काम होता है अगर तारकीन वतन सिर्फ मायन जबान बोलते हों। लिसानी नक्शे से जाहिर होता है कि सिर्फ ग्वाटेमाला ही में 1 दर्जन से ज्यादा मकामी जबानें बोली जाती हैं। ट्यूसान के एक तर्जमान एंडी स्क्वायर कहते हैं,
It's our understanding there's over 17 different languages that are in the Guatemalan and Honduras areas.
ہمارا خیال ہے کہ گواٹیمالا میں 17 سے زیادہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہندوراس کے علاقوں میں وہ لوگ ہمارے شہر کے مرکز میں ایک بینیڈکٹ خانقاہ میں تھے جہاں گزشتہ اکتوبر سے تارکین وطن سے نمٹا جا رہا ہے اور وہ یونیورسٹی آف اریزونا کے پارٹنرز ہیں جس کے ماہرین لسانیات ان تارکین وطن کے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں. وہاں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو اگرچہ ان مقامی زبانوں میں رواں تو نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ بول اور سمجھ لیتے ہیں اور وہ ان کی زبان کی ٹرانسلیشن کر کے کام کو آسان بنا رہے ہیں. یہ الفاظ تھے ٹیوسان کے ایک ترجمان اینڈی اسکوائر کے. سمتھ جو گواٹیمالا کی ایک مقامی کمیونٹی میں رہتی تھیں وہاں کی کچھ ایسی مقامی زبانوں سے آشنا ہیں جو ان پہلی 25 زبانوں میں شامل ہیں جو امریکی امیگریشن کورٹ میں بولی جانے والی سب سے عام زبانیں ہیں, لیکن ان تارکین وطن کی تعداد کے مقابلے میں مترجمین کی تعداد کافی نہیں ہے. کیتھرین کہتی ہیں, میں حیران تھی کہ ان دیہی مقامی کمیونٹی سے کتنے زیادہ خاندان یہاں آ رہے ہیں اور وہ کیسے صرف بمشکل ہسپانوی زبان بولتے ہوئے ہزاروں میل کا سفر کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے کیتھرین سمتھ کے. تارکین وطن کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ انہیں کوالیفائڈ مترجمین کی کمی اور اس بارے میں فکر ہے کہ آیا مائن زبان بولنے والے پناہ کے متلاشی تارکین وطن کے کیسز کو واقعی سنا یا سمجھا جائے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی کے لیے جاری تحریک کو القاعدہ اور دولت اسلامیہ کے نظریات پر ڈھالنے کی کوششوں پر مختلف سیاسی جماعتوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. تاہم پولیس اور حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان دو دہشت گرد تنظیموں سے وابستگی جتلانے والے سبھی مقامی عسکری پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے, اگرچہ کشمیری نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنے کی کوششیں جاری ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری علیحدگی کے لیے مسلح تحریک کو القاعدہ اور دولت اسلامیہ یا داعش کی نہج پر چلانے کی کوششوں پر حکومتی عہدیدار اور مختلف بھارت نواز سیاسی جماعتیں ماضی قریب میں یکساں طور پر فکر مندی کا برملا اظہار کر چکی ہیں. دوسری جانب اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کا استدلال ہے کہ کشمیریوں کی تحریک مزاحمت ان کی اپنی اور مسئلہ کشمیر کے تاریخی پس منظر میں چلائی جانے والی تحریک ہے جس کا کوئی بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے, لہذا دولت اسلامیہ یا القاعدہ جیسی تنظیموں کا یہاں کوئی وجود ہے اور نہ اسے کشمیر کے عوام قبول کریں گے. پولیس کے مطابق وادی کشمیر میں گزشتہ 2 برس کے دوران دولت اسلامیہ کے ساتھ صرف 7 مقامی نوجوان باضابطہ طور پر وابستہ ہو گئے تھے. ان میں سے 6 کو حفاظتی دستے مختلف مقامات پر پیش آنے والے مقابلوں میں ہلاک کر چکے ہیں, جبکہ عہدیداروں کے دعوے کے مطابق ان کا 7واں ساتھی بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم ایک اور عسکری تنظیم میں شامل ہو گیا ہے. تاہم عہدیداروں کا اعتراف ہے کہ دولت اسلامی کے ساتھ نظریاتی وابستگی جتانے والے نوجوان وادی میں موجود ہیں اور مزید کو ان سطور پر ڈال کر انتہا پسند بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. القاعدہ کی طرف سے 2017 میں بھارت میں انصار غزوۃ الہند کے نام سے ایک شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا, جس کا سربراہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین سے علیحدہ ہونے والے ایک مقامی عسکری کمانڈر ذاکر رشید بٹ اور ذاکر موسیٰ کو مقرر کیا گیا تھا. تاہم عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں گزشتہ ہفتے پیش آنے والے ایک جھڑپ کے دوران ذاکر موسیٰ کی ہلاکت کے ساتھ ہی انصار غزوۃ الہند کی نہ صرف بنیادیں ہل گئی ہیں بلکہ اس نظریے کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے. ریاست کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ, بعض تجزیہ نگاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ القاعدہ یا دولت اسلامیہ ابھی تک ریاست میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اور نہ بھارت سے ناراض مقامی آبادی یا عسکریت پسندی کی طرف مائل نوجوانوں کی قابل قدر تعداد کو اپنا ہم نوا بنا سکی ہیں. تجزیہ نگار اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں شعبہ قانون اور بین الاقوامی مطالعات کے پروفیسر شیخ شوکت حسین نے کہا,
کشمیر میں القاعدہ یا ISIS سے تعلق رکھنے والے کوئی بڑی تعداد لوگوں کی نہیں تھی, نہ ہی ملٹنسی میں اس فکر کے حامل لوگوں کی تعداد کوئی زیادہ تھی. البتہ کچھ لوگوں نے ایسی کوشش کی تھی اس فکر کو یہاں انٹروڈیوس کیا جائے, اس فکر کو یہاں اجاگر کیا جائے, لیکن کوئی زیادہ لوگوں کو اپنی طرح کا رابطہ نہیں کرا پائے۔
اس دوران بھارتی اخبار اکنامک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ اس سال مارچ میں امریکہ کی قیادت میں قائم اتحادی فوجیوں نے شام میں دولت اسلامیہ سے وابستہ جن 1500 کے قریب جنگجوؤں کو گرفتار کیا تھا، ان میں ایک کشمیری نوجوان عادل احمد ووڈو بھی شامل ہے، اور اب اس نوجوان کے والدین نے بھارتی حکام سے رابطہ قائم کر کے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ عادل کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس نے آسٹریلیا کی کوئنز یونیورسٹی میں ایم بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہیں 2013 میں اطلاع دی تھی کہ وہ ترکی پہنچ گیا ہے، جہاں اسے ایک غیر سرکاری تنظیم میں ایک اچھی نوکری ملی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
سائبر حملے دنیا بھر میں ایک نئے مؤثر ہتھیار کے طور پر سامنے آئے ہیں، جن کے مقابلے کے لیے تربیت یافتہ سائبر سیکیورٹی پر فیشلز کی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکی حکومت شہریت کے حامل طالب علموں کو سائبر سیکیورٹی کی تعلیم کے لیے خصوصی اسکالرشپس فراہم کرتی ہے۔ سحر ماجد کی ایک رپورٹ۔
آج کل ملکوں کی دشمنی میدان جنگ تک ہی محدود نہیں، یہ جنگ اب انٹرنیٹ اور ڈیٹا کے ذریعے بھی لڑی جا رہی ہے۔
ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ وہ ہمیں میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے اب وہ ہماری قیمتی انفارمیشن چرا کر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سائبر سیکیورٹی پر ریسرچ کرنے والے ایک ادارے سائبر سیکیورٹی وینچرز کے مطابق اگلے 2 سالوں کے دوران اس شعبے میں امریکہ میں تقریباً 35 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی، جن کو بھرنا کمپنیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
سائبر سیکیورٹی ایک چیلنجنگ فیلڈ ہے جو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بدل رہی ہے۔ 10 سال پہلے اس شعبے میں ٹرین ہونے والا انسان آج کے دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ نہ رکھے۔
سائبر سیکیورٹی میں ماہرین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکی حکومت نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے ذریعے تعلیمی اسکالرشپس دے رہی ہے۔ این ایس ایف اب تک ملک بھر میں ایسی 72 یونیورسٹیز کو گرانٹس دے چکا ہے جو سائبر سیکیورٹی کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کر کے اپنے طالب علموں کو تربیت دینا چاہتی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکی حکومت جن طالب علموں کو یہ اسکالرشپس مہیا کرتی ہے، ان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اسکالرشپ پروگرام ختم ہو جانے کے بعد یو ایس گورنمنٹ سیکٹر کے لیے کم سے کم اتنا عرصہ ضرور کام کریں جتنے عرصے کے لیے فنڈنگ انہیں مہیا کی گئی تھی۔ نیٹلی لارسن یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے اسکالرشپ پر جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اس شعبے میں خواتین کی کم تعداد کے رجحان کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں۔
بچپن سے ہی میری دلچسپی کمپیوٹر سائنس میں تھی، اور بڑے ہو کر میں نے سوچا کہ اسی ٹیکنالوجی میں کس شعبے کا انتخاب کروں جس کی ہمارے معاشرے کو ضرورت بھی ہو۔ اگر میڈیا میری جیسی خواتین کو اس شعبے میں کام کرتا ہوا دکھائیں تو لوگوں کی سوچ بدلے گی۔
امریکہ میں سائبر سیکیورٹی کی تعلیم غیر ملکی طلبا بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سرکاری گرانٹس سے ملنے والی اسکالرشپس کے لیے صرف امریکی شہریت رکھنے والے یا یہاں کے مستقل رہائشی یعنی گرین کارڈ ہولڈرز ہی اہل ہیں، کیونکہ انہی لوگوں کو امریکہ میں وہ سیکیورٹی کلیئرنس مل سکتی ہے جو سرکاری اداروں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش میں قائم پناہ گزین کیمپوں میں موجود روہنگیا بچوں میں شدید غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن کا مقصد بچوں کو خوراک کی کمی کے طویل المدت اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ صورتحال جاننے کے لیے سنتے ہیں یہ رپورٹ سادیہ زیب رانجھا سے۔
اس بچی کے قد اور وزن کے ساتھ ساتھ اس کے بازو کو بھی ناپا جا رہا ہے۔ یہ بچی خطرناک حد تک دبلی پتلی ہے۔ جنوبی بنگلہ دیش کے ان روہنگیا کیمپوں میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 11% بچے معتدل یا شدید غذائی کمی کا شکار ہیں۔ ان بچوں میں نشوونما میں کمی سمیت موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کی ذہنی نشوونما بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔
ماں کے پیٹ سے لے کر 2 سال کی عمر تک اگر بچے کی غذا ٹھیک نہ ہو تو اس کی ذہنی نشوونما صحیح نہیں ہو پاتی، جو آگے چل کر اس کی تعلیم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ جوان ہوتے ہیں یہ کمی ساتھ رہتی ہے۔
7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں نے سن 2017 میں ہمسایہ ملک میانمار میں ہونے والی فوجی کاروائی سے بچنے کے لیے جنوبی بنگلہ دیش کا رخ کیا۔ اقوام متحدہ نے اپنی تحقیق میں اس کاروائی کو نسل کشی کا نام دیا، جبکہ میانمار اس کی تردید کرتا ہے۔ بنیادی ضروریات کے لیے ان پناہ گزینوں کا انحصار اب انسانی ہمدردی کے لیے دی جانے والی مدد پر ہے۔ سیو دی چلڈرن نامی اس سینٹر سمیت یہاں 85 نیوٹریشن سینٹرز ہیں، جہاں پر ان بچوں کو پروٹین، وائٹامنز اور منرل سے بھرپور خصوصی خوراک فراہم کی جاتی ہے۔ 3 ہفتے قبل یہ 11 سالہ بچہ شدید غذائی قلت کا شکار تھا، اب اس میں تیزی سے بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔
ان کی مدد کے ساتھ اب میرا بیٹا صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی رہتا ہے۔
ان کیمپوں میں سبزی اور پھل بھی دستیاب ہیں، لیکن زیادہ تر خاندان انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ 5 سال اور اس سے کم عمر بچوں کے لیے غذائیت سے بھرپور دلیا فراہم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں مقیم پناہ گزینوں کو زیادہ تر دال چاول دستیاب ہیں۔ کیا دال چاول میں مناسب غذائیت موجود ہوتی ہے؟
نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس میں بڑوں اور بچوں دونوں کی صحت کے لیے درکار کافی غذائیت نہیں ہوتی۔ بچوں کے لیے خاص طور پر متنوع خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔
تقریباً 1/3 پناہ گزینوں کو خصوصی الیکٹرانک کارڈز فراہم کیے جاتے ہیں، جن میں ماہانہ پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ خاندان مخصوص مارکیٹوں سے کھانے پینے کی اشیاء خرید سکیں۔ ایسی اور بھی مارکیٹس پر کام ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ خوراک کا عالمی ادارہ اس سال کے آخر تک تمام خاندانوں کو یہ کارڈز فراہم کر دے گا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ان کیمپوں میں روہنگیا بچوں کو صحت مند خوراک فراہم کرنے پر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ ایسی لڑائی ہے جس میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ دیو گرومبام کے ساتھ سادیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ۔
آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں پانی کے استعمال پر پابندیاں لاگو ہونے والی ہیں۔ تقریباً 1 عشرے میں یہ پہلا موقع ہے کہ پانی کے ذخائر کی سطح میں کمی ہو گئی ہے اور ملک میں لمبے عرصے سے خشک سالی بھی ہے۔ جو لوگ ان پابندیوں کو توڑیں گے انہیں 150 امریکی ڈالر کے برابر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
سڈنی میں پانی کے کچھ ذخائر میں جمع ہونے والے پانی کے بہاؤ میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ شرح کم ترین ہے۔ سڈنی میں ہفتے کے روز سے گھروں کے لیے پانی کے استعمال پر پابندی ہوگی اور گھر سے باہر پانی کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ باغیچوں میں پانی کے چھڑکاؤ کی ممانعت ہوگی، جبکہ مزید سخت اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز کی ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ جلد اور فیصلہ کن کارروائی سے پانی کو محفوظ کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ ریکارڈ توڑنے والی خشک سالی کی صورتحال بھی مزید بگڑ رہی ہے۔ آسٹریلیا میں موسمیات کے دفتر کی طرف سے اوسط سے کم بارش کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، جبکہ اگلے 3 ماہ کے دوران بر اعظم کے زیادہ حصوں میں درجہ حرارت بھی زیادہ رہے گا۔ نیو ساؤتھ ویلز میں آبی امور کے لیے ریاستی وزیر میلنڈا پاوے ہیں۔
With the lowest inflows into Sydney's water storages since 1940, the government's come to a decision that it is best to go into water restrictions.
ابھی امور کے لیے وزیر میلندا پاوے کا کہنا ہے کہ 1940 کے بعد سے سڈنی میں پانی کے ذخائر میں جمع ہونے والے پانی کا بہاؤ اپنی نچلی ترین سطح پر ہے، اور حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پانی کے استعمال پر پابندیاں لاگو کرنا ہی بہترین صورت ہوگی۔ ممکن ہے بارش ہو، لیکن محکمہ موسمیات کی پیش گوئیاں بہت اچھی نہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ درست بھی نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ اب بھی وہ غلط ثابت ہوں گی، لیکن ہم صورتحال کے آغاز پر ہی مناسب راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز کو 2017 کے وسط سے خشک سالی کا سامنا ہے۔ ایک سرکاری ادارے سڈنی واٹر سے کیتھرین پورٹ کا کہنا ہے کہ ان کے افسر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے گشتی دورے کریں گے کہ پانی کے استعمال پر عائد پابندی کو توڑا نہیں جا رہا۔
Sydney Water have a team of community water officers that will be out in the community to monitor and ensure that water restrictions are complied with.
کیتھرین پورٹ کہتی ہیں کہ سڈنی واٹر کے پاس کمیونٹی واٹر افسروں کی ایک ٹیم موجود ہے جو باہر کمیونٹی میں نکل کر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پانی پر لاگو پابندیوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور پابندیوں پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے جرمانے کی سزائیں ہوں گی جو انفرادی سطح پر 220 آسٹریلوی ڈالر جبکہ کاروباری اداروں کے لیے 550 ڈالر تک ہوں گی۔ تاہم ناقدین زور دیتے ہیں کہ سڈنی کو درپیش مسائل خراب منصوبہ بندی اور پانی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے عمل کو سنجیدگی سے لینے میں ناکامی کا نتیجہ ہے۔ پانی کے ذخائر کی سطح میں کمی نے حکام کو متوجہ کیا ہے، اور انہوں نے جنوری میں لاکھوں ڈالر کی مالیت کے ڈی سیلینائزیشن پلانٹ کا سہارا لیا ہے۔ اپنی مکمل کارکردگی کے ساتھ یہ 46 لاکھ نفوس پر مشتمل سڈنی شہر کو پانی کی ضروریات کا 15% فراہم کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا کی سب سے گنجان آباد ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں نسبتاً چھوٹے قصبوں کو پانی کے بحران کا سامنا ہے۔ ٹیمورتھ میں رہائشیوں پر چوتھی سطح کی پابندیاں لاگو کی گئی ہیں جن کے تحت گھروں سے باہر پانی کی ہر نوعیت کے استعمال کی ممانعت ہے اور سوئمنگ پولز کو بھی پورے طور پر بھرا نہیں جا سکتا، جبکہ پانچویں سطح کی پابندیوں پر ہنگامی اقدامات کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا دنیا میں خشک ترین بر اعظم ہے جو آباد ہے اور جہاں پر لوگ بستے بھی ہیں۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
6 جون کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت سربراہان مملکت شمالی فرانس میں ڈی ڈے یلغار کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ اس کامیاب لیکن ہولناک فوجی آپریشن میں فرانس اور یورپی براعظم کو جرمن نازی قبضے سے آزاد کرانے کی حتمی کوشش کے پہلے مرحلے میں ہزاروں امریکی اور دوسرے اتحادی فوجی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجموعی طور پر 4,25,000 سے زیادہ فوجی، جن میں جرمنی کے لوگ شامل تھے، یا تو ہلاک و زخمی ہوئے یا ان کا پتہ نہیں چلا۔ نامہ نگار نیکولس پینول نے نارمنڈی کا سفر کیا اور ایک رپورٹ مرتب کی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد نصیر۔
اوماہا کے ساحل کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ علاقہ کتنا پرسکون ہے، اور یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ 75 سال پہلے یہاں تاریخ کا ایک سب سے زیادہ جرات مندانہ آپریشن ہوا تھا۔ اس کو آپریشن اوور لارڈ کا کوڈ دیا گیا تھا اور اسے بہتر طور پر ڈی ڈے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ فضائی اور سمندری راستوں سے ہزاروں اتحادی فوجی اور جنگی ساز و سامان فرانس کے ساحلوں پر لایا گیا۔ امریکن بیٹل مونومنٹس کمیشن کے اسکاٹ ڈیس جارڈنز کہتے ہیں،
It took years to plan it. There were probably thousands of maps, thousands of decisions made. It was incredibly complicated. I'm not sure.
اس کی منصوبہ بندی میں کئی برس لگے، غالباً ہزاروں نقشے بنائے گئے، ہزاروں مرتبہ فیصلوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ یہ یقیناً ایک پیچیدہ عمل تھا۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ آج جبکہ ہمیں تمام ٹیکنالوجی دستیاب ہے، ہم اسے دوبارہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے جی پی ایس اور انٹرنیٹ کے بغیر یہ کام کیا تھا۔ اتحادی افواج کی 8,500 نفری اس جنگ میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کارروائی کے دوران 2,012 امریکی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ 2,000 مزید فوجی زخمی ہوئے یا ان کا کبھی پتہ نہیں چلا۔ نارمنڈی میں اس قربانی کے اعتراف میں امریکیوں کو کولیول سر میر کے قبرستان کے لیے زمین دی گئی۔ 75 سال بعد بھی فرانس کے لوگ اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ قبرستان کی ایک گائیڈ اسٹیفنی لیبریز نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا،
C'est comme si c'était hier, c'est l'histoire de notre famille, de moi, mes grands-parents. It is like yesterday. It is the story of my family.
قبرستان کی گائیڈ کہہ رہی ہیں کہ یہ کل کی بات معلوم ہوتی ہے، یہ ہمارے خاندان، ہمارے پیارے والدین کی کہانی ہے، اور آج ہم اپنی آزادی کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے بغیر جو یہاں دفن ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ ہم کیا ہوتے۔ ہر سال دنیا بھر سے تقریباً 10 لاکھ سیاح اس یادگار کا دورہ کرتے ہیں تاکہ ان نوجوان نسلوں کو خراج عقیدت پیش کر سکیں جنہوں نے دوسروں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ نیو یارک سے آئے ہوئے ایک سیاح اسٹیو کہتے ہیں،
good men gave their lives for freedom means a lot to us, and to come here and to be able to take it in personally is just a very emotional experience.
Itne sare azim logon ne azadi ki khatir apni jaane qurban ki, hamare liye iski badi ahmiyat hai. Yahan aana aur zati taur par mushahida karna ek bahut bada jazbati tajruba hai. Ab jabki Europe naye ikhtilafat ke khilaf nabrat aazma hai, sadr Donald Trump ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مقام کا دورہ کر رہے ہیں جنہوں نے عظیم ترین قربانی دی تاکہ بر اعظم یورپ کو آزاد دنیا کی طرف لوٹایا جا سکے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔
یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
فیشیل ریکگنیشن ٹیکنالوجی یا چہرے کے خد و خال پہچاننے کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں دنیا بھر میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا شہر سین فرانسسکو ملک میں پہلا شہر ہے جس نے پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ مگر یہ شہر اکیلا نہیں ہے، کچھ لوگ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں محتاط ہیں جبکہ کچھ اس کے استعمال پر بہت پرجوش ہیں۔ تفصیلات ندیم یعقوب کی زبانی۔
حال ہی میں سین فرانسسکو میں پولیس اور دوسرے سرکاری اہلکاروں کی جانب سے چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی شہری آزادیوں کے لیے خطرہ ہے۔
اس سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دوسرے سرکاری محکمے شہر میں گھومنے والے ہر فرد پر نظر رکھ سکیں گے، اور امکان ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو آئین کی پہلی ترمیم کے تحت ملنے والے حقوق سلب ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کی شہری آزادیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، یہ تشویشناک بات ہے۔
چین نے ملک کے اندر سیکیورٹی کے منصوبے کے تحت چہرے کو پہچاننے والی ٹیکنالوجی کو قبول کر لیا ہے۔ فیشل ریکگنیشن یا چہرہ پہچاننے کا سافٹ ویئر نیا تو نہیں، مگر حالیہ کچھ سالوں میں اس میں بہت جدت آئی ہے۔ ایپل کمپنی اپنے نئے فونز کو کھولنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ ایمیزون کے شیئر ہولڈرز نے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے ووٹ دیا، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ واشنگٹن میں قانون ساز ابھی تک اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا شہری حقوق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ یہ ٹیکنالوجی گڑبڑ کر دیتی ہے اور اکثر خواتین اور سیاہ فام لوگوں کی شناخت میں ناکام رہتی ہے۔
کانگریس کو کم از کم پولیس کی جانب سے چہروں کو پہچاننے کی ٹیکنالوجی فی الحال ملتوی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا غلط استعمال، عدم نگرانی اور ٹیکنیکل ناپختگی اقلیتی کمیونٹیز کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔
تاہم بائیو میٹرکس استعمال کرنے والوں کا کہنا ہے کہ فیشل ریکگنیشن انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کریڈنس آئی ڈی کمپنی چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی اور بائیو میٹرکس کو ترقی پذیر ممالک میں ایسے لوگوں کی شناخت کے لیے استعمال کر رہی ہے جنہیں خوراک، ادویات یا بچوں کے دودھ کی ضرورت ہے۔
میرے نزدیک سان فرانسسکو کی پابندی غلط ہے۔ یقینی طور پر اس کے استعمال پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پر بحث کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی کہاں اور کتنی ضرورت ہے، مگر بائیو میٹرکس کو ختم کرنا ایسے ہی ہے جیسے انٹرنیٹ کو ختم کر دینا، کیونکہ اس کو غلط کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
امریکہ کے دوسرے شہر بھی سان فرانسسکو جیسی پابندی کے بارے میں غور کر رہے ہیں، لیکن سرکاری ادارے اور کمپنیاں نئے طریقوں سے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ جو چیز واضح نہیں وہ یہ کہ آیا اس کے قواعد و ضوابط بھی مؤثر ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ڈیانا مشل کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو وی او اے۔
اور یہ خبریں اور نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ اہم خبریں۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ مشرقی سرحد کی فضائی حدود کی پابندی پر 14 جون تک کی توسیع کر دی ہے۔ سول ایویشن کے ایک عہدیدار نے بدھ کے روز یہ خبر دی ہے کہ تازہ ترین توسیع فروری میں دونوں حریفوں کے درمیان اس تعطل کے بعد پہلی توسیع ہے جب مبینہ طور پر پاکستان میں قائم عسکریت پسند گروپ نے بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں ایک خود کش بم حملہ کروایا تھا۔ اور صحافیوں کے تحفظ کی بین الاقوامی اور ملکی اداروں نے پاکستان میں ایک صحافی کی گرفتاری کی مذمت کی ہے جو پشتون تحفظ تحریک سے تعلق رکھنے والے مظاہروں کی خبریں دے رہے تھے۔ اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ایران تقریباً یقینی طور پر ان حملوں کا ذمہ دار ہے جو اس مہینے متحدہ عرب امارات میں تیل کے ٹینکروں پر کیے گئے۔ تاہم ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بیان کو مسترد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر بل آرڈینو۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے نشر کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.